नहीं उससे समझ में आती है बात कि उसके अंदर इस दुनिया के मुकाबले में हजारों लाखों गुना ज्यादा लज्जत उठाने की सलाहियत होगी और हजारों लाखों गुना तकलीफ सहने की सलाहियत होगी। ये उस मादे की खसूसियत है जिससे हमारा जिस्म मलकूत या आखिरत में बनेगा। हम कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फॉर्म या शेप नहीं रखती, उनके लिए मादे का तस्वुर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर रूह, रूह की कोई फॉर्म या शेप नहीं है, उस पर आप किसी शक्ल सूरत के इतलाफ नहीं कर सकते, बल्कि रूह एक हकीकत है जिसका ताल्लुक आलम में अमर से। तो किसी तरीके से अकल, रूह, अकल, ये वो हकायक हैं कि जिन पर किसी भी एतबार से मादियत का इखलाफ नहीं होता। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अकल की ये शक्ल है, ये शबाहत है, ये सूरत है, रूह की ये सूरत है, ऐसा नहीं। तो उन मौजूदात को जो मादियत से या मवाद से बिल्कुल पाक हो कहा जाता है मुजर्रद। ये एक इल्मी फर्क है कि जो अपने सहन में आ कि हम आमतौर से ही कहते हैं कि अभी हम मादियत में हैं फिर गैर मादी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हमारी एक शेप या फॉर्म बरकरार रहेगी कोई ना कोई मादी जिसम हमारे साथ लगा रहेगा, लेकिन उस मादियत की नौयत बदल जाएगी, उस आलम के मुताबिक वो मादा या मवाद होगा जिसमें हम जिंदा होंगे। आलम मलकूत में जिंदा होंगे तो वो मवाद कहां से आएगा? मलकूत से आएगा। अभी आलम मुल्क में जिंदा है तो ये हमारी तखलीक का, हमारे जिस्म का मवाद कहां से उठता है? आलम मुल्क से। ठीक, ये एक बुनियादी चीज। तो हम बात करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कल्ब और अकल के बारे में कि ये दो चीजें क्या है। अच्छा, अब उस तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि मैं थोड़ा सा शुरू से खुलासा बयान करूं, तभी शायद मैं अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से समझा पाऊंगा। सूरह दहर की जिन आयतों का हमने जिक्र किया इब्तदा में, अगर आप लोगों के पास वो सफात हैं तो अपने सामने रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या आया अलल इंसान इंसान पर हीनुम मिनद्दहर, दहर में से एक लहजा या लम्हा, लम यकुन शैअन मज़कूरा, जबकि वो कोई काबिल जिक्र शय नहीं था। इस एक आयत में हमने कई मतालब डिस्कस किए थे मुख्तसरन, बस उसको समेटते हुए कि इसमें सबसे पहली बात क्या है कि इंसान अपनी जाहिरी खिलकत से पहले कोई काबिल जिक्र शय नहीं था, लेकिन इससे यह मतलब समझ में आता है कि कोई शय था, काबिल जिक्र नहीं था। यानी इसको हम ये बात कहेंगे काबिल जिक्र होने का मतलब कि इस इंसानी शक्ल में मुअय्यन या मुशख्खस करने के काबिल नहीं था, लेकिन कुछ था। इंसान को इस शक्ल में या इस हालत में लाने वाली चीज क्या है? हीनुम मिनद्दहर, दहर में से एक लहजा या लम्हा या वक्त, एक पीरियड, कि जब वो वक्त आया इंसान पर तो इंसान एक गैर काबिल जिक्र शय से शय मजकूर बन गया। यानी कहीं वो था, इरादा खुदा में था, किस जगह था, लेकिन वहां से अब कहां पर आ गया? जैसे हम क्या मारज वजूद में आ गया, एक उसकी खिलकत की इब्तदा शुरू हो। तो अगला टुकड़ा क्या है? इन्ना खलकना, कि जब इंसान के काबिल जिक्र शय बनने की तैयारी शुरू हुई, इंसान मारज खिलकत में आ गया, तो अब उसकी खिलकत के मराहिल। इन्ना खलकना इंसान, यहां मैं फिर दोहरा दूं कि खिलकत के माने हमने क्या बयान किए थे कि तखलीक का मतलब ये होता है कि आप मुनासिब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके, खाम मवाद फराहम करके, उसे एक हालत से दूसरी हालत में बदलें, यहां तक कि आपको एंड प्रोडक्ट हासिल हो जाए। इस चीज का नाम तखलीक है। तखलीक अलग चीज है, ईजाद अलग चीज है। तो भी हमने बात की थी कि बदआ अलग है, इब्तदा करना, बदआ अलग है कि बिल्कुल एक नए आइडिया को कंसीव करना, ईजाद करना, تو خدا کے لیے آپ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کا آئیڈیا، کنسپشن، کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بھی خدا کی ہے. بدعا خلق، ابتدا بھی خدا کی طرف سے ہے. خلق یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چیزوں کو گزارتے جانا یہاں تک کہ وہ کامل حالت میں آ جائیں، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، وہ خالق ہے. تو یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اب انسان خلقت کے مرحلے میں آیا، یا تخلیق کے. تخلیق کے مرحلے میں اس کی ابتدا کہاں سے بھی؟ نطفہ امشاج سے. یہاں پر ہم نے اس آیت کو ملایا تھا سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 13 سے، اور وہاں سے ملا کر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اصل میں انسان کی خلقت کی بنیاد مٹی اور پانی ہے. مٹی اور پانی کو ملا کر خدا نے انسان اول کو خلق فرمایا، یعنی آدم اور حوا. اور ان دو شروع کے انسانوں کے ذریعے سے ایک ایسا نظام بنایا کہ اب دوبارہ مٹی پانی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ مٹی اور پانی کا خلاصہ اور نچوڑ نطفے کی شکل میں آ جائے، ایک دوسرے مواد کی شکل میں آ جائے، اور اس نطفے سے پوری نسل انسانی کو بنایا اور پھیلا دیا. تو ہم نے انسان کو خلق کیا نطفہ امشاج سے، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ مخلوط نطفہ نبتلی ہے، اس نطفہ مخلوط کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور آخر میں کیا کیا؟ اسی کو، اسی نطفے کو، نہ کہ کوئی نئی چیز ڈالا ہے، اسی نطفے کو سمیع اور بصیر بنا دیا. تو یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو اس میں ہم نے جو بنیادی نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا تھا وہ یہ کہ جو چیز حالت تبدیل کر رہی ہے، یعنی نطفہ، نطفے سے علاقہ اور مضغہ اور عظام اور لحم، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے مادی کمال کو پہنچنے کے بعد اس میں ایک غیر مادی پہلو پیدا ہو گیا، اسی چیز میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہو گئی کہ وہ سمیع اور بصیر بن گئی. اور اگر آپ پچھلی دو تقاریر کو ذہن میں رکھیں تو وہاں پر ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ سمیع اور بصیر ہونا حقیقتاً ایک اعتبار سے آپ کا یہ کہ غیر مادی صفات ہے. یعنی خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو کان والا اور آنکھ والا بنایا، بلکہ سمیع اور بصیر بنایا. اور اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ سماعت اور بصارت کان اور آنکھ کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً اگر آپ بالکل ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ دونوں کام جو ہیں وہ انسان کا دماغ انجام دیتا ہے. اس لیے کہ آپٹک نرو یا آڈیٹری نرو جو ہے، یعنی کہ آپ کے سماعت اور بصارت کا عمل آنکھ اور کان پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ کے سگنلز ہیں، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے سے آپ ریسیو کریں یا کان کے ذریعے سے ریسیو کریں، وہ پہنچتے دماغ تک. تو جتنے بھی آپ کے آلات ادراک ہیں، یعنی ہاتھ، پیر، ناک، زبان، آنکھ، کان، یہ آلات ادراک ہیں، اور یہ تمام کے تمام آلات جو انفارمیشن لیتے ہیں اپنے خارج سے، وہ سب کی سب کہاں پہنچاتے ہیں؟ دماغ تک. اب یا دماغ دیکھتا ہے، یا دماغ کے پیچھے کوئی چیز ہے وہ دیکھتی ہے، یا دماغ سنتا ہے، یا دماغ کے پیچھے کوئی چیز ہے وہ سن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری بات واضح ہوگی. اور اس کو ہم نے قرآن کریم کی آیتوں سے بھی یہ بات سمجھ لی تھی کہ سماعت اور بصارت قرآن کی نظر میں کیا ہے، یعنی جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ میں عرض کروں کہ یہ اس صلاحیت کا نام ہے جو انسان کو ظاہری پردے کے پیچھے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے. ایک شے کی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت سماعت اور بصارت ہے، نہ کہ صرف اس کو دیکھنا، اس کے ظاہری خد و خال اور شباہت کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم تقریباً پہنچ چکے تھے. اب اس جگہ پر اگر آپ لوگوں کے اذہان بالکل واضح ہیں تو اب یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں. یعنی پھر میں یہاں رکتا ہوں ایک منٹ کہ کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پر. اس جگہ تک پہنچ گئے. سماعت اور بصارت کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو, کوئی کنفیوژن ہو, کہ جو ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ سماعت اور بصارت انسان کی کوالٹی ہے, نہ کہ آنکھ اور کان کی. یہ بات واضح تھی. سماعت اور بصارت صلاحیت کا نام ہے, نہ کہ کوئی ایسی چیز کا جو دے دی گئی ہو. یہ بات بھی واضح تھی کہ یہ صلاحیت ہے, عطا کردہ صلاحیت ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. جو چیز جہاں پر ہم نے جی نہیں, ہم نے یہ آیت بھی ہے, یہ آیت بھی ہے, لیکن یہ آیت ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی. ہم نے یہ آیت ڈسکس کی تھی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے یا منہ موڑے گا, اس کو ہم قیامت میں محشور کریں گے اندھا.
جی
دیکھیے, یہاں پر یہ بات ہے, اور اس چیز کو علامہ طباطبائی نے میزان میں باقاعدہ ڈسکس کیا ہے اسی پہلو کو, اور وہاں پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے ایک طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ اقرا کتابک, یعنی یہ جنرل ہے, یہ بات ہر ایک سے کہی جائے گی, اقرا کتابک, کہ اپنی کتاب کو پڑھ, یا ہر نفس اپنے عمل کو دیکھے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, چاہے وہ عمل خیر ہو چاہے عمل سوء ہو. تو ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھے گا بھی عمل کو, اپنے نفس کی کتاب کو بھی پڑھے گا, اور دوسری طرف ایسے انسان کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اندھا ہو جائیں گے. تو وہاں پر پہلی بات جو وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ عالم آخرت کے قوانین عالم ملک کے قوانین جیسے نہیں ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو عالم جس میں ہم زندہ ہیں, ابھی میں اس پر بات کروں گا, کہ یہ اس عالم کا سایہ ہے, یعنی اس کے انڈر میں اس کا سب سیٹ ہے, وہ سپر سیٹ ہے. تو اس عالم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پر جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ خمینی نے چہل حدیث میں ایک بات کہی کہ ایک انسان کا جب نفس محشور ہوگا تو اس نفس میں جتنی بھی صفات پائی جائیں گی سب کی شکلیں جھلک رہی ہوں گی. یعنی اگر اس میں مثال کے طور پر کسی حیوان کی, حرام کھانے والے حیوان کی صفت ہے, دوسرے حیوان کی, یعنی کہ ایک نفس ہے اس کے اندر سینکڑوں حیوانوں کی شکلیں جھلک رہی ہوں گی, اب وہ کیسی مخلوق ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ عالم ملکوت کے جو قوانین ہیں وہ اس سے اس سے فرق. دوسری بات کہ وہ انسان جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اندھا ہے, وہ کس چیز سے اندھا ہوگا؟ کہ آخرت میں وہ نعمتیں جو خدا نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں وہ اس کو نظر نہیں ہے, اس تک نہیں پہنچ سکے, اس اعتبار سے اندھا ہوگا. یعنی کہ ہمارا جو اندھا پن ہے وہ آنکھ کا اندھا پن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس دنیا میں بھی ہم نے ثابت کیا تھا کہ آنکھ کا اندھا پن حقیقی اندھا پن نہیں ہوتا. تو عالم آخرت کے اندر ایک انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی کتاب نفس کو پڑھنے کے قابل ہو, اپنے نام عمل کو دیکھنے کے قابل ہو, لیکن خدا کے اس لطف و کرم سے محجوب ہو جائے کہ جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے. ایک ایسی چیز ہے جس کی فارم یا شیپ نہیں ہے, یعنی کہ کسی بھی عالم کے مواد سے نہیں بنی ہوئی ہے جہاں تک ہمیں پتا ہے, یعنی کہ اس کی کوئی فارم, یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح امر ربی میں سے تو ہے لیکن اس کی کوئی شکل بھی ہے نہیں, بلکہ ایک حقیقت بسیطہ. اب یہ میں آپ کو خامخواہ الجھا دوں گا مختلف اصطلاحات میں, کہ ایک حقیقت بسیطہ ایسے کہتے ہیں سمپل ریالٹی, جو سمپل ریالٹی ہوتی ہے نا وہ فارم اور شیپ کی حد بندیوں اور قیود سے آزاد ہوتی ہے, لیکن یہ مراحل دوسرے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم نے مقدمہ نہیں طے کیا.
بولے گی
इसमें इसमें नहीं, अब इसका रखना था, ये गलत बात हो जाएगी। जब ये बातें एक्सप्लेन होना तब नहीं, जैसे जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम खुद हैं, अभी हम खुद जैसे हमारी अपनी हकीकत है, अभी थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी अपनी हकीकत है, हमारी अपनी हकीकत क्या है। यानी आप जब खुद अपने बारे में सोचना शुरू होते हैं मैं क्या हूं और कौन हूं, आपको नहीं पता चलता। यानी इसीलिए हम तंग आके अपनी हकीकत अपने जिस्म समझना शुरू कर देते हैं, जबकि वो हमारी हकीकत नहीं। अगर हमारी हकीकत होता तो एक मौके पर हम उसको छोड़ के क्यों चले जाते। ऐसा क्यों होता कि जिस्म अलहदा हो जाए और मैं अलहदा हो जाऊं। कोई चीज अपनी हकीकत से थोड़ी जुदा हो सकती है कभी भी। तो मेरी हकीकत क्या है? मैं अगर आलम मिसाल में भी अपने आप को देखता हूं तो एक जिस्म देखता हूं, अगरचे कि वो एक डिफरेंट मैटर का बना हुआ है, उसकी सलाहियतें अलग हैं, लेकिन फिर मैं जिस्म की हैसियत में अपने को देख रहा हूं। तो जो मेरी हकीकत है ना, जिसे हम नफ्स इंसान कहते हैं, वो भी मुजर्रद है। आप किसी चीज पर उंगली रख के नहीं कह सकते कि ये मैं हूं। आप मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, गैर मादी और मुजर्रद है। पर यही चीज हमें जब हम मरहले आखिर में जाके खुदा के रूबरू खड़े होंगे ना, तो जात खुदा वो आईना होगी जिसमें अपनी हकीकत को देखेंगे, उस वक्त पता चलेगा क्या था। मुल्की मिसाली मलाकुती
जुर्म कर रहा है, जो खताकार है वो जिसमें मादी है और जो सजा पाएगा वो
नहीं। नहीं, ये तो बहुत आसान जवाब है इसकी। जो खता कर रहा है वो नफ्स है, इसलिए हर वक्त सजा नफ्स के लिए, सजा जजा सब कुछ नफ्स के लिए।
लज्जतें जो हराम है वो जिस्मासी कर रहा है, महसूस कर रहा है,
जिस्म के जरिए से नफ्स हासिल कर रहा है, जिस्म नहीं कर रहा, जिस्म के जरिए से नफ्स हासिल कर रहा है। इसलिए जो हद जारी होगी या इनाम मिलेगा जो कुरान करीम में, मतलब अब यही चीज है ना कि ये रफ्ता रफ्ता ये बातें आपके सामने खुलेंगी इंशाल्लाह, कि कुरान के जब आप जायजा लेंगे तो हर जगह लफ्ज नफ्स मिलेगा। नफ्स मौत का जायका चखेगा, नफ्स अपने अमल को देखेगा चाहे वो खैर हो या शर हो, नफ्स जो है वो इस अजाब को झेलेगा, नफ्स लज्जतें पाएगा, नफ्स से कोई काम करे। मैं खुद जिसम तो एक टूल है मेरे पास,
जो आजादी गवाही है उस तरह जरूर।
हाँ, वो भी चीज है कि यानी वहां पर आपकी बात आती है कि मैंने इन टूल्स को इस्तेमाल किया था खुदा की मासियत में। ये जितने के जितने औजार मुझे दिए गए ये क्या है? वलिल्लाही जुनूदुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो खुदा का लश्कर है। तो मैं इस बात को नहीं समझ रहा था कि ये मेरे हाथ पैर भी खुदा का लश्कर है, मैंने अपना लश्कर समझ के इनसे सारे गलत काम करवा रहा था। तो क्योंकि ये खुदा का लश्कर थे लिहाजा मैं जब ये कहूंगा मैंने तो ये गुनाह नहीं किया था, तो खुदा का लश्कर मेरे खिलाफ गवाही देने को आ जाएगा।
वो फिजिकली दिखाई जाती है तो वो फिजिकली दिखाई थी, गलत दिखाई थी।
बिल्कुल, यानी इसमें रफ्ता रफ्ता समझते जाए, खुदा मुझे तौफीक दे समझाने की और आपकी मदद करे समझने में, देखें कहां तक पहुंचते। क्योंकि ये मबाहिस ऐसे हैं बहरहाल के जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा जसारत की है, सच्ची बात है। यानी कि इस किस्म के मौजूआत का एक आम अंदाज से बात करने को उलमा मना करते हैं, लेकिन इसीलिए मैं एक हद को क्रॉस नहीं करना चाहता, ठीक है, एक हद के अंदर रह के बात करना चाहता हूं। और दूसरा जो हिम्मत हमारी बंधी है वो इस वजह से बंधी है कि इस वक्त खुद उराफा ने पिछले 20 सालों में बहुत सारी चीजों को नशा कर दिया, تو میں انہی باتوں کو ایک سہل انداز سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور جس جگہ پر وہاں کے رک گئے میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ رستہ, یہ دروازہ ہر انڈیویجول کے لیے کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو روک رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمت ہے, جو ابتدائی مراحل کو طے کر سکتا ہے وہ ضرور آگے جائے. اس میں روکنے والی کوئی بات نہیں ہے. خدا نہ خاص طور سے
مراحل پہ گفتگو کر وہ
یہ چل رہی ہے, یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تشریح جو ہم کر رہے ہیں, کہ جیسے ہی آپ من عرف نفسہ کو حاصل کر لیں گے وہ فقد عرف ربہ کی رائے کھل جائیں گی آپ کے, کیونکہ سارے وہی مقدمات اور ساری وہی باتیں. نبتلی ہے, جی ہاں, اس کی وضاحت بہت تفصیل سے گزر چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نطفہ امشاج یا نطفہ مخلوط ہے اس کو ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہے, اور پھر اس کے بعد اس کو سمیع و بصیر قرار دے دیا. نبتلی ہے کا مطلب ہے نطفے کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, چینج ہونا, یعنی نطفہ علاقہ بنا, مضغہ بنا, اسی سے ہڈیاں پیدا ہوئیں, انہیں پہ گوشت آیا, سب کچھ اسی سے ہی ہو رہا ہے, اسی کی حالت بدل رہی ہے.
اس کی بنیاد
کس کی؟ یعنی جی بالکل, جی جی بالکل بالکل, جی جی بالکل, بلاہا بلاہا, روح بلاہا ہے, روح بلاہا ہے, اور بلاہا کے معنی یہی ہوتے ہیں ایک شے کی حالت کو. ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے جانا تاکہ وہ ایک مقام تک پہنچ جائے, بلاغا اسی کو ہی کہتے ہیں. ابتلا بھی یہی چیز ہے, اور اسی وجہ سے آزمائش, اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں, بہت تفصیل سے, کہ اسی وجہ سے آزمائش کو بھی ابتلا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو حالت بدل جاتی ہے, اور حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے آزمائش کے دوران, اور پھر اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. روٹ میننگ بلا کی ہے حالت کی تبدیلی, اس کے ایک مصداق یا ہائر میننگ ہے آزمائش. اچھا, اب ایک بہت اہم نقطہ, بہت اہم, اس پر میں بہت خصوصیت سے آپ کی توجہ چاہوں گا, کہ ان آیتوں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ وجود انسانی کی ایک حقیقت ہے, اور وجود انسانی کی کئی جہتیں یا ڈائمنشنز ہیں. میرا یہ جملہ پہنچ رہا ہے آپ کا؟ وجود انسان کی ایک حقیقت ہے, اس کی ایک ریالٹی, جسے آپ کہتے ہیں میں, ایک اس کی حقیقت ہے, اور اس کی کئی ساری جہتیں, یعنی وجود انسانی جو ہے وہ صرف ایک ڈائمنشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟
تفصیل
تھوڑا اس کو اور پھیلایا جائے, یعنی یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کی کئی جہات ہیں. یعنی ایک مثال کے طور پر, بالکل شاید یہ مثال پوری اترتی بھی نہیں ہے, بونڈی سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے, کہ جیسے پانی ہے, پانی کے وجود کی ایک حقیقت ہے, پانی کے وجود کی ایک حقیقت ہے, وہ حقیقت کیا ہے؟ جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, یا خَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ, جَعَلْنَا کے بھی لفظ ہیں, خَلَقْنَا کے بھی لفظ ہیں, کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے قرار دیا یا خلق کیا. یہ پانی کیا ہے؟ کہ جب ہم اس کو آسمان سے برساتے ہیں تو یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یہ پانی کی حقیقت ہے, یہ پانی کی حقیقت ہے, زندگی دینے والی چیز. زندگی پیدا کرنے والی چیز. لیکن اس پانی کی مختلف جہتیں، کبھی جو اسٹیم ہے، بھاپ ہے، گیشیس فارم ہے، یہ بھی پانی ہے، کبھی جو لکوڈ ہے یہ بھی پانی ہے، اور کبھی جو برف ہے یہ بھی پانی ہے. صحیح؟ یعنی جب آپ برف کہتے ہیں تو برف کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی نہیں ہے، یا جو اسٹیم یا بھاپ ہے آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے وجود انسانی کی ایک حقیقت ہے اور اس کی کئی جہتیں ہیں، ڈائمینشنز جن میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وجود انسانی کی حقیقت کا نام ہے نفس. یعنی آپ یہ کہیں میں کیا ہوں، میں نفس ہوں. یعنی آپ کی حقیقت کو قرآن نے کس لفظ کے ذریعے سے یاد کیا؟ نفس. جو میری حقیقت ہے، اور جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف نہ آپ اشارہ کر سکتے ہیں نہ جس پر انگلی رکھ سکتے ہیں. یہ ہے، کس شکل میں ہے، کس فارم میں ہے، کہاں ہے، نہیں پتا.
محسوس کر سکتے،
محسوس نہیں، خود شدت سے آپ اس کو دیکھ یعنی پا سکتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. اپنے آپ کو دیکھنے والی آنکھ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اس حقیقت کا نام ہے نفس، حقیقت وجود انسانی. ٹھیک. اس حقیقت کے ایگزسٹ کرنے کے لیے اس کے جو جڑیں پھیلی ہوئی ہیں یا اس سے جو تار نکلے ہوئے ہیں، اس کے کنیکشنز ہیں، وہ کئی جہتوں میں، کئی عوالم میں جاتے ہیں. ایک عالم میں نہیں، مختلف عوالم میں اس کے کنیکشنز پھیلے ہوئے ہیں. اس کا پہلا کنیکشن کہاں سے؟ ملک سے، عالم طبیعت سے. اس کا دوسرا کنیکشن کہاں سے؟ عالم ملکوت سے. یہاں پر پھر ایک چیز کو تھوڑا سا میں کریکٹ کر دوں کہ برزخ حقیقت میں کسی عالم کا نام نہیں ہے. برزخ کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ برزخ صرف ایک بفر زون ہے، بیچ کی جگہ ہے، کہ جہاں پر کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے ایک خاص مقصد کے لیے. یعنی عوالم کون سے ہیں؟ ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ورلڈز جو ہیں یہ دو ہیں. ہمارا سفر کہہ لیں کس پر ہے؟ ملک سے ملکوت کی جانب. تو وجود انسانی یعنی نفس، اس کی جڑیں، اس کے کنیکشنز دو عوالم سے ملے ہوئے. بات واضح ہو رہی؟ ایک کنیکشن جو اس کا عالم ملک سے ہے وہ بالکل ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس کنیکشن کا نام ہے جسم. یعنی وہ وسیلہ، وہ رابطہ، وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے حقیقت وجود انسانی عالم ملکی سے کنیکٹ ہوتی ہے، اس کنیکشن کا نام ہے جسم. اور وہ کنیکشن جس کے ذریعے سے عالم ملکوت سے کنیکٹ ہو سکتی ہے، ہوتی نہیں ہے، ہو سکتی ہے، اس کنیکشن کا نام ہے روح.
سبحان اللہ.
روح، یعنی کہ روح اس امکانی تعلق کا نام ہے جو انسانی نفس کو یا وجود انسانی کی حقیقت کو عالم ملکوت سے جوڑ سکتا ہے. اس کے بھی میں مزید وضاحت کرتا ہوں. یہاں ایک ایک لفظ قابل غور ہے، کہ کہیں بھی آپ کو کنفیوژن ہو مجھے روک کے پوچھیں.
اس جملے کو دوہرا دیں.
جی، یعنی انسانی وجود، بلکہ میں ایک شکل بنا دیتا ہوں. ایک عالم ملکوت
ہے. برزخ کا پورشن نہیں آئے گا؟
دیکھیے برزخ جو ہے نا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ برزخ کوئی عالم نہیں ہے, بس کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہے. میں نے یعنی جن کا حساب و کتاب اس دنیا میں واضح ہو جاتا ہے, برزخ میں صرف اس لیے ٹھہرایا جاتا ہے, یعنی جب آپ مثال کے طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک میں انٹر ہوتے ہیں, آپ پیچھے سے اپنے کاغذات کلیئر کرا کے نہیں آئے تو بارڈر پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے, کہ جب تک اپنا حساب پیچھے سے صاف کرا کے نہیں آؤ گے آگے نہیں جا سکتے. برزخ اس بارڈر کا نام ہے کہ زیادہ تر انسان اس دنیا سے اس حالت میں نکلتے ہیں کہ یہاں سے ان کا اکاؤنٹ صاف نہیں ہوتا, اس وجہ سے ان کو بیچ میں ٹھہرا لیا جاتا ہے جب تک کہ اکاؤنٹ کلیئر نہ ہو. جیسے انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں, وہ اس عالم مادیت میں رہتے ہوئے ملکوت میں ہوتا ہے. اولیاء ہیں ان کے لیے برزخ نہیں ایگزسٹ کرتی, برزخ میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے لیے کہ جو آدھے ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہوتے ہیں, ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر. تو اب جب تک حساب صاف نہیں ہو جائے گا اس وقت تک بیچ میں رکنا پڑے گا, یعنی آپ کو کلیئرنس نہیں ملے گی. جب آپ کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا, یعنی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو کس درجے میں جانا ہے, تو پھر کلیئرنس مل کے آپ ملک میں انٹر ہو جائیں.
اگر شہدا کے لیے بھی نہیں
جی,
شہدا
جو واقعی شہدا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی برزخ کی ضرورت اس لیے ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات نہیں ثابت کی مکمل طور سے کہ آپ کدھر جائیں گے اور کس درجے میں جائیں گے, بلکہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو خدا کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ میں اپنے آپ کو ثابت تو کر کے آ گیا تھا نالائق, لیکن اب خدا نے روک لیا کہ دیکھو یہ کچھ نیکیاں بھی چھوڑ کر آیا ہے, کہیں وہی اس کی ہیلپ نہ کر دیں اس کو دوسری جگہ پہنچانے میں, جنت میں پہنچانے میں, بہشت کے پہنچانے میں, ورنہ نالائکی تو ثابت ہو گئی تھی ہماری. تو برزخ اس قسم کی چیز, برزخ حقیقتاً عالم نہیں ہے, اس لیے جیسے ہی محشر ہوگا برزخ ختم ہو جائے گی. جو عوالم جو ریئل ورلڈز ہیں وہ دو ہیں, ملک اور اس کے اوپر ملکوت. تو جب پروردگار نے انسان کو پیدا کیا, خلق فرمایا, تو کس اعتبار سے خلق فرمایا؟ کہ جسم تو پورا دیا, تو یہ جسم پورا دیا, لیکن ملکوت کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیت دی. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اس بات کو ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ سماعت اور بصارت حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت کا نام ہے, نہ کہ خود حقیقت کو پانے کا نام ہے. یعنی پروردگار نے مجھے اور آپ کو کیا دے کے پیدا کیا؟ سماع, بصر و فؤاد, ان تین چیزوں کو استعمال کر کے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں, نہ کہ سماع اور بصر کا حاصل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو حقیقت مل گئی ہے. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے, نمودار ہوتا ہے, تو کس طریقے سے؟ کہ ملک اور ملکوت کے کراس روڈز پہ ہوتا ہے, بارڈر پہ ہوتا ہے. جسم اس کے پاس موجود ہے اور وہ صلاحیت موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عالم ملکوت سے کنیکٹ ہو جائے. تو جو انرجی آپ کو عالم ملکوت سے کنیکٹ کراتی ہے اس انرجی کا نام روح ہے.
جو ملکوت میں جسم کا کے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہے,
جسم ملکی کا نہیں ہے,
یعنی وہاں پر اس جسم
وہ تو آبویسلی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ایک جگہ کا مواد دوسرے عالم میں نہیں جا سکتا, یعنی کہ جو مادہ ملکی ہے وہ ملک تک رہے گا, جو مادہ مثالی ہے وہ عالم برزخ میں ختم ہو جائے گا, اور جو مادہ ملکوتی ہے وہ مدار میں مدار ہوگا. لیکن نفس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹریول کر سکتا ہے, اس لیے کہ حقیقت نفس مجرد ہے, حقیقت وجود انسانی کیونکہ مجرد ہے, غیر مادی ہے, وہ ٹریول کر سکتی ہے. لیکن یہ جسم نہیں جا سکتا, یہ جسم عالم ملک سے اٹھا ہے, اور جب نفس ملک سے مثال میں جا رہا ہوگا تو اسے جسم کو, جسم ملکی کو یہ چھوڑ کے جانا ہوگا. تو بہرحال جی,
کچھ مقام پہ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں کہ ان سم کیسز جو ہے وہ جا سکتا ہے. جیسے معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جسم جو ہے وہ معروف پہ چلا جاتا ہے.
معراج پر باہر یعنی کہ اس کو اگر آپ کی نظر میں یہ بات طے شدہ ہے تو شاید درست ہو. میری نظر میں اس کے کچھ اور پہلو ہیں. اس کے اندر پہلو معراج کے اندر کچھ اور نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں اب تو اب کا مطلب تو پھر حقیقت وجود انسان ہو گئی نا, اس سے روح کیسے مراد لے رہے ہیں. یعنی اگر اسٹرکٹ ایکوریٹ آپ بات کریں, دیکھیں ایک ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ ایکوریٹ سینس میں بات کر رہے ہیں کہ بالکل اس طریقے سے لفظوں کو سمجھیں جس طریقے سے قرآن نے استعمال کیا ایگزیکٹنیس کے ساتھ. ورنہ عوام الناس تو وہ انٹرچینج کر دیتے ہیں. عوام الناس کی نظر میں تو بہت ساری لفظ انٹرچینجبل ہیں بغیر اس کے معنی کو سمجھے ہوئے. جی نفس پر, نفس پر. اس کا ثبوت اس بات پر ہے کہ ایک انسان ہے سمندر میں ڈوب کے مر گیا جس کا جسم مچھلیاں کھا گئی, ایک انسان ہے آگ میں جل گیا جسم راک ہو گیا, تو کیا اس پہ اشارے قبر نہیں ہو گئے؟ نفس پر, ہر چیز نفس پر. بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت وجود انسانی ایک ہے, اس کی جہتیں کئی ہیں. یہ بات واضح ہوگی. یعنی اس وقت جو ہمارا نفس ہے وہ کم از کم دو جہتوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایک اس کی جہت ملکی ہے یا طبعی ہے یا آپ کہہ لیں جسمانی ہے, اور ایک اس کی جہت ملکوتی ہے یا امری ہے یا روحانی. یہ بات واضح ہو گئی. تو اب اس جگہ تک اگر آپ پہنچ گئے کہ انسان کا وجود اس کی حقیقت ایک ہوتی ہے لیکن اس کے ایگزسٹ کرنے کی ڈائمینشنز کئی ہوتی ہیں, تو اب میں وہ دعا دہرا دینا چاہتا ہوں جو پچھلی دفعہ میں آپ کے خدمت میں پیش کی تھی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتفال حضرتك. پروردگار نور نورانی کر دے میرے ظاہر کو اپنی اطاعت کے وسیلے سے, و باطنی میرے باطن کو اپنی محبت کے وسیلے سے, و قلبی اور میرے قلب کو اپنی معرفت کے ذریعے سے, و روحی اور میری روح کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے, و سری اور میرے وجود کا جو اندرونی ترین گوشہ ہے سری بے استقلال اتفال حضرتک اپنی بارگاہ سے متصل ہونے میں مستقل ہونے کے ذریعے. یہاں پر جو موسٹ نوٹیبل اومیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہم نور نفسی کہیں نہیں ہے. پانچ لفظ ہیں, میرا ظاہر, میرا باطن, میرا قلب, میری روح, میرا سر. لیکن حقیقت انسان تو نفس ہے. یہ لفظ کیوں نہیں ہے کہ میرے نفس کو نورانی کر,
نفس کی جہاد.
تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت وجود انسانی کی یہ کم از کم پانچ جہتیں ہیں, کم از کم, کم از کم. جو بات میں کہہ رہا تھا کہ حقیقت وجود انسانی ایک چیز ہے, اس کی ڈائمینشنز آف ایگزسٹنس کئی ہیں. ایک میرا ظاہر ہے یعنی میرا جسم طبعی. یہ جسم طبعی کیسے نورانی ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار سے. ایک میرا باطن ہے یعنی جسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے اندر جو غیر مادی چیز ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ خوشی غمی جذبات سوچ فکر غور یہ میرا غیر مادی پہلو یہ میرا باطن. باطن کیسے نورانی ہوتا ہے؟ بے محبت اللہ کی محبت سے. قلبی اس قلب کے معنی کو ہمیں کھولنا ہے. قلب کے لفظی معنی کس کیا ہوتے ہیں؟ مرکز سینٹر. قلبی یعنی جو میرے وجود کا مرکز ہے وہ چیز کیسے نورانی ہوتی ہے؟ جل معرفت تیری معرفت سے. وروحی جب میری چوتھی ڈائمینشن ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تین ڈائمینشنز تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہیں. کون سی؟ ظاہر باطن و قلب. یہ چوتھی ڈائمینشن جو ہم حاصل کر سکتے ہیں روحی یعنی عالم ملکوت سے تعلق. یہ روح کیسے نورانی ہوتی ہے؟ خدا کے نور کے مشاہدے کے ذریعے سے. کہ جو جب جنت میں لوگ عالم ملکوت میں پہنچ چکے ہوں گے تو نور خدا کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو روح کیسے نورانی ہوگی؟ مشاہدے سے. اور صرف بھی اب اس کا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. کم از کم مجھے نہیں پتا کہ یہ صرف کہاں ہے اور کس عالم سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. روح تک سے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو سر ہے میرے وجود کا انتہائی اندرونی گوشہ وہ کیسے نورانی ہوتا ہے؟ کہ خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ چمٹے رہنے میں مستقل ہو جائے. اس کی میرے جو اصل وجود ہے اس کی نورانیت کس چیز سے وابستہ ہے؟ کہ میں خدا کی حضرت سے خدا کی بارگاہ سے متصل ہوں اور اس میں مستقل رہوں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ اتصال کبھی قائم ہو کبھی ٹوٹ جائے. یہ ملاپ کبھی بنے کبھی ختم ہو جائے. نہیں مستقل رہے ہمیشہ. دیکھیں ہر انسان آ سکتا ہے. سادہ سا جواب. یہ جو راہ ہے وہ تمام انسانوں کے لیے کھولی گئی ہے صرف چند لوگوں کے لیے نہیں. تبھی یہ باتیں ہم سب سے بیان بھی کی گئی ہیں. اگر ہم سے ایررلیونٹ ہوتی تو ہمیں کبھی سنائی بھی نہیں جاتی. یعنی قرآن نے اور معصوم نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ وہی ہے کہ جو ہم سے متعلق ہے. تو جب ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم کر بھی سکتے ہیں, ہم اس کو پا بھی سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اولیاز کے جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجھ پر اور آپ پر کسی نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ ہم اولیاء نہ بنے. یعنی ہم شاید اس سینس سے بات کرتے ہیں کہ اولیاء کوئی الگ بریڈ ہے. ایسا نہیں ہے. میں اور آپ بھی اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں.
جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت ہما جہد ہے. تمام چیزوں کی جو پازیٹیو اگر دیکھا جائے تو جو اللہ تعالیٰ سے قربت ہے اس کی وجہ سے ہی تمام صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین سے دور ہی تمام برائیوں کی بھی جڑ ہے. لیکن جو دین سے دور ہے اس کے اندر وہ بھی ہما جہد قسم کی اس کے اندر بھی صلاحیتیں. تو کیا اس کا مطلب ہے وہ جو صلاحیتیں جو شخص دین سے دور ہے وہ کھوکھلی ہیں؟
پھر آپ تھوڑا سا الگ ہٹا رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دین کے اصل معنی کو سمجھ لیجیے. کہ دین کا اصل مطلب خدا کے قانون یا جب بھی آپ کو حق سمجھ میں آئے اس کو تسلیم کرنا, یہ دینداری ہے. اصل جو دینداری ہے خدا کی نظر میں وہ یہ ہے کہ جتنا حق سمجھ میں آ جائے آپ اس کے آگے کتنا خاشع ہوئے. دینداری اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. دینداری ان ریچولز کا نام نہیں ہے. اسی لیے مسلمین کے لیے ویل بھی ہے. کیونکہ دینداری اس چیزوں کا نام نہیں ہے جو میں اور آپ کر کے سمجھتے ہیں دینداروں کا. دینداری اس اسپرٹ کا نام ہے کہ جب صحیح بات سمجھ میں آ جائے اس کے آگے جھک جاؤ اور جب غلط بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے رک جاؤ. اس اسپرٹ کا نام دینداری. یہ جس انسان میں پائی جائے ایکس وائی زیڈ وہ دیندار خدا کی نظر.
ایسے نمازی جو گناہ کرتے ہوں, جھوٹ بولتے ہوں, دھوکا دیتے ہوں,
یعنی میں نے اس سے زیادہ تو قرآن کی بتا دی نا, فوائل للمصلین الذین هم یراؤون, کہ جو اپنی نمازیں ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. تو اس کی اصلا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں جس چیز کو میں اور آپ سمجھتے ہیں بہت ہیں. یعنی حقیقت اس نماز کی ہے کہ جو بندگی کے ساتھ پڑھی جائے, یا کم از کم ان فلا تنہا عن الفحشاء والمنکر, منیمم کرائٹیریا نماز کی قبولیت کا ہی ہے, منیمم. کہ صلات اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو فحشاء اور منکر کی نہیں کرے, منع کرے, صلات اس کو کہتے ہیں.
ایک نماز
پڑھتا ہی نہیں نا. دیکھیں پھر بات بالکل کہی, اور پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہم معارف ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوئے. لوگوں پر جب ہم بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کے اندر 1001 پاسبلٹیز ہوتی ہیں, کس کس کو ڈسکس کریں گے آپ. اصل میں اس اصول کو سمجھیے کہ جو قرآن اور معصوم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے, پھر باقی باتیں خود ہی سمجھنا نہیں ہے, باقی نتائج آپ خود نکال لیں گے, مجھے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو اب یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ وجود انسانی کی حقیقت ایک ہے, جہتیں بہت ساری ہیں جن میں سے کئی کا ذکر زبان معصوم نے اور لسان وحی نے قرآن نے ہمارے سامنے کیا ہے. ٹھیک ہے, جہتیں ہیں, یہ نہیں کہ انسان دو تین ہیں, جہتیں ہیں. اور اسی چیز کو انسان کے اندر یہ عجیب صلاحیت اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نفس رکھتے ہوئے الگ الگ عوالم میں ایگزسٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ انسان جو جہت ملکی پر بھی حاوی ہو, جہت ملکوتی پر بھی حاوی ہو, وہ بیک وقت ایک نفس رکھتے ہوئے ملک میں بھی ایگزسٹ کریں گے اور ملکوت میں بھی ایگزسٹ کریں گے. انہیں جب آپ نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے سنا کہ ایک وقت میں کئی کئی جگہوں پر, اور جو روایت جب میں نے اس کا پورا متن پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ ان کئی جگہوں میں سے ایک جگہ عرش بھی ہے, ان کئی جگہوں میں سے ایک جگہ عرش بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی شخصیت میں عرش سے لے کے فرش تک جتنی جہت ہائے وجود ہیں وہ سب کی سب اس ایک نفس کے ساتھ مربوط. تو وہ نفس جو ان ساری جہات پہ حاوی ہو, وہ ہر عالم میں بیک وقت ایگزسٹ کر سکتا ہے. یہ اس پر عقلی دلیل ہے, یہ اس کی عقلی دلیل ہے. یعنی اس پر کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو گیا یا نظر آ گیا تو حیرانی کی بات نہیں ہے, بالکل عقلی طور سے ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسانی ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو بہت ساری جہتیں رکھتی ہے, بہت سارے کنیکشنز رکھتی ہے, بہت سارے ڈائمنشنز رکھتی ہے.
اب یہ تو میں مختلف جہاد پر حاوی ہوں, تو جہاد پر حاوی ہونے سے کیا مراد
ہے؟ جہاد پر حاوی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے جسم پر کنٹرول رکھتے ہیں, ہم یہاں پر پائے جاتے ہیں, لیکن ہم مثال کے طور پر عالم مثال یا برزخ کا جو ہمارا وجود ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, ہمیں خود بھی پتہ ہے کنٹرول سے باہر. تو ہم اس عالم میں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے,